أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے سلسلے کا عنوان ہماری دینی ذمہ داری اور ریلیجیس ریسپانسبلٹی اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ سورہ بقرہ کی 143 آیت 143 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس طرح ایک متوسط قوم بنایا ہے درمیانی قوم بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو اور رسول تم پر گواہ بن سکیں دو مجالس کا بالکل مختصر سا خلاصہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسول کی شہادت اگر ہوگی تو وہ شہادت رحمت ہوگی کیوں کہ رسول رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مصداق ہیں تمام قوموں پہ نیشنز پہ ان کی رحمت ہے شامل ہے تو ہم کو بھی رحمت کے ذریعے سے کام کرتے ہوئے ایک ایسے دین کی پیروی کرنی پڑے گی کہ جس میں رحمت ہی رحمت رہے گی کیونکہ اللہ شروع ہی کرتا ہے قرآن کو اپنی ان دو صفتوں سے اور کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمت ایسی چیز ہے کہ جو اگر نہ ہو تو عدالت بھی بیکار ہو جاتی ہے آگے بڑھتے ہوئے دوسری مجلس میں یہ بتلایا گیا کہ رسول کو تمام دوسرے انبیاء پر گواہ بنایا جائے گا آیت جو پڑھی گئی جینا من کل امت بے شہیدن و جینا بکا علی ہؤلاء شہیدا اے رسول ہر امت سے ایک گواہ لیا جائے گا اور تم کو ان پر گواہ بنایا جائے گا یعنی پیغمبر جو اتنے تھے جو رسول سے پہلے جو کہا کرتے ہیں عام طور پر 124,000 اس میں سے ایک نکال دیجئے تو ایک کم 124,000 پیغمبروں پر رسول کی شہادت ہوگی اور وہ امت پہ اپنی شہادت دیں گے اور یہاں پر کیونکہ رسول کا رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کو اب امت سے یہ امید ہے کہ امت اب گواہ بن سکے جو کتاب دی گئی تھی اور کتاب ایسی کامل کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیل اور تغییر نہیں ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو کتاب ایک طرف سے اور دوسری طرف سے وہ نمونوں کو بھی پیش کر دیا گیا کہ جو کبھی کتاب سے جدا نہیں ہوں گے اور کتاب ان سے جدا نہیں ہوگی اور بات کو کل کی مجلس میں یہاں تک پہنچایا گیا تھا صلوات بھیجے محمد و آل محمد آج کی مجلس کو وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ رسول کو آخر میں گواہ بنایا جا رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو رسول کو کس طریقے سے قرآن ترسیم کرتا ہے کس طریقے سے پیش کرتا ہے آیت ہے لقد جاءکم من انفسکم رسولا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم ہی میں سے رسول آیا ہے, تم ہی میں سے رسول آیا ہے, اسی امت میں سے, بنی ہاشم میں سے, قریش میں سے رسول آیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم, اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے اگر تم کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے, اگر تم کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو رسول کو بہت ناگوار گزرتا ہے. حریص علیکم, تمہارے بارے میں رسول پریشان رہتا ہے. رحمت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا نا رحمت تو ایسی چیز ہے کہ الگ الگ شکلوں میں بنتی ہے, تو اب رسول رحمت ہیں اور یقیناً اپنی امت پر سب سے پہلے رحمت ہیں, اور جن لوگوں میں رسول کو رسالت دی گئی ہے ان پر سب سے پہلے ہیں کہ ان کی حجت ان پر سب سے پہلے تمام ہوگی. تو رسول تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں, حریص ہیں تم پر, تم کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور رسول مومنین پر رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. یہ صفات قرآن نے رسول کو جو دی ہیں تمام قرآن میں فقط اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. رحیم کی صفت اور رؤوف کی صفت, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ رسول کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کس طریقے کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم کو دیکھ کر سمجھ آنے لگتا ہے کہ رحمت کے رنگ کیسے ہوتے ہیں. بھئی رسول آئے, رسول کی بات کچھ نے مانی کچھ نے نہیں مانی, اور جنہوں نے بات قبول کر لی تو رسول نے ان کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیا, چنتا کرنی شروع کر دی, ان کو کچھ نہ ہو, ان پر آنچ نہ آئے, مجھ پر جو ہوتا ہے ہو جائے, میری آل پر جو ہوتا ہے ہو جائے, ان پر آنچ نہ آئے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا نمائندہ, اس کو کہتے ہیں اللہ کا رسول. مجھ پر مشکل آ جائے صبر کر لوں گا, تم پر آ جائے تو مجھے پریشانی ہے. عزیز علیہ ہے, گراں گزرتا ہے کہ تم کو کوئی تکلیف ہو, تمہارے بارے میں حریص ہوتا ہے, حریص علیکم, کہ تم پر کچھ آنچ نہ آنے پائے. بالمومنین رؤوف الرحیم, اس قسم کا ہم کو رسول دیا گیا ہے, خاتم الانبیاء ہے, سب سے آخر ہے, حجت تمام ہو رہی ہے انسانیت پر. تو کیسی کامل حجت نہیں تمام ہوگی, اور وہ قرآن جو دی جائے گی وہ کتنی کامل نہیں ہوگی. اور جب قرآن اپنے پیام کو پہنچا دے گی تو کیا کہہ کر اعلان کیا جائے گا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اسلام دینا. تو یہ شکل میں آ کر ایک حقیقت سمٹتی نظر آ رہی ہے رسول کی زندگی کے پورے کمال کے نتیجے میں. یہ سب کمال کا نتیجہ ہم پر حجت ہم پر شہادت بن رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کیونکہ رسول اپنی یہ سب بلندیوں کے ساتھ شہید بنیں گے تو ہم میں بھی وہ رنگ آنا ضروری ہو جاتا ہے, ہم میں بھی وہ رنگ آنا ضروری ہو جاتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے بڑی منت کی ہے مومنین پر. قرآن کی آیت کہ اس نے تو انہی کے درمیان سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا. تو اللہ رسول کا سب سے بڑا احسان کس پر مان رہا ہے, منت کا لفظ استعمال ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اس باس افیہم رسول منہم ان کے درمیان رسول اس انہی میں سے فیہم منہم تاکہ ان کو ہدایت کی طرف لائے اور ان کو اپنی رحمت کے رنگ میں رنگ دے جو اس کو خود ملی ہے اللہ کے یہاں سے کیونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے رسول کو اور رسول اس مصداق پر پورے اترتے جا رہے ہیں عبادتوں کی شدت اللہ کی یاد کی شدت صبر کی شدت استقامت کی شدت یہ پوری چیزوں میں رحمت گھیرے میں ہے گھیرے ہوئے ہے رحمتی وسعت کل شے قرآن کہہ رہا ہے کہ میری رحمت اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے گھیرے ہوئے ہے تو رسول کی رحمت ایکسٹینشن ہے اللہ کی رحمت کا ہر چیز کو کور کرتی نظر آ رہی ہے اب لیکن رسول کی رحمت کا خود کا سورس قرآن کیسے بیان کرتا ہے اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے بما رحمت من اللہ لنت لہم ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر اے رسول یہ تو اللہ کی رحمت تم پر ہے کہ تم نرمی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو بما رحمت من اللہ لنت لہم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم نرمی سے ان سے ڈیل کرتے ہو ولو کنت فظا اور اگر تم غصے والے ہوتے ہارش ہوتے غلیظ القلب سخت دل ہوتے لانفضوا من حولک تمہارے اطراف سے یہ بکھر جاتے دور ہو جاتے یہ رحمت کہاں سے مل رہی ہے رسول کو اللہ سے کہ اللہ رسول کے دل کو نرم کر رہا ہے رسول کے طبیعت سے غصے کو سلب کر دے رہا ہے اور نتیجتاً اس کے نتیجے میں رسول رؤوف الرحیم بن رہے ہیں اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سلسلے کو اللہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے لے جا کر جوڑتا ہے رسول کی رسالت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو بندے کو اللہ سے بغیر کوئی رکاوٹ کے وصل کر دے کہیں میری رحمت کے اوپر لوگ متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کی طرف سے غافل ہو جائیں یہ نہ ہونے پائے تو سورس میری رحمت کا کیا ہے وہ بھی بیان قرآن کے ذریعے سے ہو جاتا ہے بڑی نازک چیز ہے پیغمبروں کی عبادتیں ہوئی ہیں رسول سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے جناب عیسیٰ ان کی قوم نے ان کی عبادت شروع کر دی تھی جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ تین مت کہو ایک کہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے مسیحی کرسچین سے قرآن کلام کر رہا ہے لا تقولوا ثلاثة تین مت کہو بلکہ ایک کہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو اس پیغمبر کی جو عبادت ہو رہی تھی اس کے مقابل میں قرآن اس طریقے سے رسول کو پیش کرتا جاتا ہے اور رسول اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرتے جاتے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ سے 100% سنکرونائزیشن بالحق انزلناہ وبالحق نزل اللہ نے تو بھیج دیا تھا فرشتے کے ذریعے سے لیکن رسول کا کام تھا کہ اس کو لوگوں تک بغیر کوئی ٹرانسمیشن لاس کے پہنچائیں زیرو ٹرانسمیشن لاس کے پہنچائیں یعنی اپنی پرسنالٹی میں رسول کے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اللہ کی ہدایت کو اپنے میں روک لے اور پہنچانے میں کمی ہو جائے یہ رسول کی کیفیت ہوتی تھی کہ پیورٹی کے ساتھ آئی ہے تو جتنی پیورٹی ہو سکے اس کے ساتھ میں اس کو پہنچا دوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. میں جب آپ سے یہ پیورٹی کی بات کر رہا ہوں, جب آپ سے پیورٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر کر رہا ہوں کہ روح کی پیورٹی آج ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں, ہماری قوم میں ایک کانسیپٹ کے طور پر مفقود ہو چکی ہے, ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے, کہ روح پر کس طریقے سے اپنی نظر کرنی چاہیے, کس طریقے سے نظر کرنی چاہیے. اگر ہم نظر اپنی روح کو نہیں کر سکتے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی باڈی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو کنٹینیولی چینج ہو رہی ہے, ایوری سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں کچھ سیل مر رہے ہیں, کچھ نئے سیل آ رہے ہیں, اور ہم ان تمام سیلز کا مجموعہ ہیں. کنٹینیوٹی جو ہے ہمارے وجود کی, وہ ہماری روح سے ہے. جیسے روح پرواز کر لے گی سب ختم ہو جائے گا. بدن کا حصہ شروع ہوا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب, اور اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن کی آیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ماں باپ جو کھاتے ہیں اس سے نطفہ بنتا ہے, نطفہ منعقد ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہی غذا کے ذریعے سے ماں کا دودھ بنتا ہے, وہی مٹی سے آنے والی غذا, اور اس کے بعد پروان, اور پھر خود کھانے لگتا ہے. تو پورا قصہ مٹی کا ہے, پورا قصہ مٹی کا ہے, اور ہم ایک مٹی کے برتن ہیں. چلتے پھرتے آئیڈینٹیٹی, چلتے پھرتے مٹی کے برتن کی نہیں بن سکتی. روبوٹس ہم سے بہت زیادہ کام کر لے سکتے ہیں, معمولی کیلکولیٹر ہم سے اچھا کیلکولیٹ کرتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ کر اب ویسے کام کر رہی ہے کہ ٹرانسلیشن تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ ٹرانسلیٹ کافی حد تک اے آئی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے میں ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا, مجھے پتا ہے کہ کتنی زحمت کرنی پڑتی تھی ہے ٹرانسلیشن کے لیے. آج ٹرانسلیشن تقریباً 99% ایکیوری کے ساتھ ہو جاتا ہے, کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. 30 سال میں اتنا ڈفرنس آ گیا ہے. ریڈیولوجی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں, رپورٹس جس طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں کمپیوٹرز کے ذریعے سے, کہ ایک ریڈیولوجسٹ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے زیادہ فلمز اس کے ذہن میں ہو اس بیماری کے تعلق سے, کہ وہ ان کو ریکلیکٹ کر کے, آئیڈینٹیفائی کر کے اس بیماری کو اس ایم آر آئی کے امیج میں ڈٹرمن کر سکے. آ کر کمپیوٹر پروگرامز لگ بھگ ڈاکٹروں کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں, خصوصاً ریڈیولوجی میں, ایم آر آئی اور سی ٹی کے معاملے میں. اب اس کو غور کرتے جائیے, جب آپ کی بدنی طاقتوں سے زیادہ طاقتور چیز بنتی جا رہی ہے, تو آپ اگر اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ نے خود کو کیا سمجھ لیا؟ اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انسان کو بنانے کے بعد, تبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے. کس کو بنایا جی؟ آپ کو, ہم کو بنایا. پوٹینشیل دیکھیے, کوئی بھی روبوٹ ہو یا کوئی اے آئی کا کتنا بھی پاورفل پروگرام ہو, انسان کے روحی زاویے کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. انسان کے روحی زاویے کے, روحی اینگل کے, اسپرچل اینگل کے قریب بھی نہیں آ سکتا. وہ ایک دنیا ہی الگ ہے, یہ ایک دنیا ہی الگ ہے. یہ ٹولز ہیں, ٹولز بڑھتے جائیں گے. ہم اینک پہنتے ہیں, اینک ٹول تھی. کان کے لیے آلہ لگاتے ہیں, آلہ ٹول ہے. ہارٹ کے لیے مختلف چیزیں آ گئی ہیں, اس کے ذریعے سے کام بن جاتا ہے. مختلف کام ہو رہے ہیں, یہ سب بدن کی خدمت کے لیے ہے. روح کی خدمت ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. اور کوئی روبوٹ, کوئی پروگرام اللہ کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کرا سکتا. کہ کل کوئی پروگرام آ جائے گا وہ پروگرام ہم یوز کریں گے اور فوراً کے فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، بھول جائیے، نہیں ہونے والا ہے. جو ہونے والا یہ ہے کہ ان میں ہم گم جائیں گے، روح کو بھلا دیں گے کہ جیسے نظر آ رہا ہے. گزشتہ قوموں نے باوجود یہ ٹیکنالوجی کے نہیں ہونے کے اپنے آپ کو گما دیا، نہیں گما دیا مادے میں، دنیا میں، دنیا کی پرستش میں، تن پرستی میں ڈبایا ہے نا. اب یہ ہم آئے ہیں کہ جب علم بھی ساتھ ساتھ بڑھا ہے اور اللہ کی دلیلیں بھی ساتھ ساتھ بڑھی ہیں. اللہ پر جو دلیلیں پہلے ہوتی تھیں بڑی ایسی ہوتی تھیں کہ لوگ پھر بھی کچھ شک کر رکھ سکتے تھے. یہ تصور کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، ایک کائنات ہمیشہ سے تھی. 1960s میں آتے آتے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا جو ریڈیئیشن ہے اس کو ڈٹرمن کر لیا گیا، معلوم کر لیا گیا کہ یہ دنیا کی ایک ایج ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی. مادہ پرستوں کی سب سے بڑی دلیل 1960s میں ختم ہو گئی. بنائی ہوئی چیز ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی. وہ کہتے تھے مادہ ہمیشہ سے تھا، اب پتہ چلا مادہ ہمیشہ سے، میٹر ہمیشہ سے نہیں تھا. انہی کا پروف ہے. لیکن ہوا کیا، 1960s سے لے کر اب تک، وہی 1960s میں تقریباً یو ایس کے اور یورپ کے یونیورسٹیز سے ریلیجن کو ایک فلسفے اور فکر کے طور پر پڑھانا بند کر دیا گیا، یہ تصور کرتے ہوئے کہ ریلیجن کا ٹائم ہو چکا ہے، ریلیجن کو کچھ دینے کے لیے اب باقی نہیں رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو وہاں پر پروفز کم ہوتے جا رہے تھے لیکن دین سے دوری بڑھتی جا رہی تھی. مادیت کے، میٹیریلزم کے پروفز گھٹ رہے ہیں اور مادیت بڑھ رہی ہے. کیوں؟ ٹیکنالوجی آ کے آپ کو کئی چیزیں دیتے جا رہی ہے جو آپ کی مادی گروتھ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہیں. ٹیکنالوجی نے آیا آ کر جو ہے غذا کی فراہمی بڑھا دی. 1960s میں جو کنڈیشن تھا اس کے بعد آپ غور کریں 70s 80s میں اور 90s اس کے بعد، اب جو شارٹیجز انڈیا جیسے ملک میں ہوتے تھے غذا کے، وہ شارٹیجز ختم ہو گئے تقریباً، ورنہ حساب سے شارٹیجز ہوتے تھے. کیوں؟ نئی ٹیکنالوجی آ گئی، گرین ریولیوشن آ گیا، ہائی ییلڈنگ ورائٹی کے سیڈز پروڈیوس ہونے لگے. صحت کے دائرے میں 1940s میں اینٹی بایوٹکس آنے لگیں، اس کے بعد ہوتے ہوتے اور بھی چیزیں ڈیولپ ہوئیں، سرجری میں کافی ترقی ہوئی، انسان کی زندگی میں ایک سبات جیسا نظر آنے لگا. ایسا لگا کہ انسان کی ایک پکی عمر ہے اور ٹیکنالوجی نے اس کو ایک لیول کی ہیلتھ اور زندگی کے آسائش کو فراہم کر دیا ہے. حالات بدلتے گئے، مادہ بڑھتا گیا، اس کے بعد ڈیجیٹلائزیشن شروع ہوا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو اس زمانے میں 3 منٹ کے ٹیلی فون کے لیے تقریباً 1 مہینے کی تنخواہ آدمی کی چلے جاتی تھی، 3 منٹ کے، وہ بھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. بیچ میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا کوئی امپلائی رہتا تھا جو لنک کرتا تھا، آپ ڈائریکٹ لنک نہیں کر سکتے تھے. ڈیجیٹلائزیشن آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی بدل گئی، کمیونیکیشنز پورے بدل گئے، تو آپ لگ بھگ فری میں وائس کال بھی کرتے ہیں، آڈیو بھی کال کرتے ہیں، ویڈیو کال بھی کرتے ہیں، لگ بھگ فری. اب سب لگ گئے اسی میں، انفارمیشن ایکسپلوژن ہوا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ میجورٹی شاید 90% سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کا ہے اور شاید 75% پورنو کور کرتا ہے. اوریانیت کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور انٹرٹینمنٹ لگ بھگ 90% کرتا ہے اور اکیڈمک شاید 10% کرتا ہوگا. انسان کی طبیعت کیا ہو گئی دیکھ لیجئے. مادیت کی نظر سے دیکھا تو جو لائبریریز اس وقت موجود ہیں انٹرنیٹ پر، اس کو جا کر پڑھنے والے کتنے ہیں، بہترین لیکچرز ہیں، کون ہے ان کو سننے والا، لیکن یہ امیجز جو پورنو کے ہوتے ہیں اور دوسری لذتوں کے ہوتے ہیں، لوگ لگے پڑے ہیں، نیٹ فلکس آ گیا، یہ آ گیا، کتنے او ٹی ٹی پلیٹفارمز آ گئے کہ اب اس کے بعد چلتے گیا چلتے گیا چلتے گیا، او ٹی ٹی پلیٹفارم چلتے جا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روح کو اپنی نہیں دیکھے، ہم اپنی روح کو نہیں دیکھے. اچھا، روح کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کی تمام رحمت کو سمجھنے والی چیز کا نام روح ہے. اگر یہ روح میں رحمت سمجھنا نہ ہوتا تو رسول کو رحمت کیسے سمجھ سکتا تھا؟ کیوں سمجھ سکتا تھا؟ اللہ کی رحمت نہ سمجھنے والی روح رسول کو رحمت سمجھ سکتی ہے؟ نہیں. میری ہر سانس آج، آپ کی ہر سانس آج اس سے جڑی ہوئی ہے، دکھ رہا ہے کہ ہم سانس اپنے سے لے رہے ہیں، سانس نہیں لے رہے. ہم اپنے آپ سے ہوش میں ہیں، ہم اپنے آپ سے ہوش میں نہیں ہیں. تھوڑا سا خون کم چلا جائے برین کو، ہم بے ہوش ہو جائیں گے. تھوڑا سا، میں تو کیونکہ ہاسپٹل میں رہتا ہوں بہت سے وقت، الگ الگ قسم کے کھانسی زیادہ شدت کی تو آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، انسان اتنا نازک ہے. سنکوپ کہتے ہیں، کھانسی شدت کی ہوئی اور انسان بے ہوش ہو کے گر گیا. کیوں؟ کہ اس کھانسی کی شدت میں خون تھوڑی دیر کے لیے دماغ تک کم پہنچا. تھوڑا خون کم پہنچتا ہے تو آدمی ہزیان بکنے لگتا ہے، ویسکولر ڈیمنشیا کہتے ہیں. شریف آدمی جو کبھی کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ موٹی موٹے گندے الفاظ استعمال کرنا شروع کرتا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، قرآن آ کے کہتا ہے، بدنی بات کر رہے ہو، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور خلق کیا گیا ہے. ارے مالک، تو نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہا بدنی طور پر نہیں کہا ہوں، روحی طور پر کہا ہوں. اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ الساجدین، جب اے فرشتو میں اپنی روح اس آدم کے بدن میں پھونک دوں گا، تم اس کے یہاں سجدہ ریز ہو جانا. بات روح کی ہو رہی ہے، ہم بات بدن کی کر رہے ہیں. ہماری پوری کائنات ہمارے بدن کے اطراف گھوم رہی ہے، وہ بدن جو پتا ہے، یقین کے ساتھ پتا ہے کہ اب ضعیف ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا. کئی لوگ جو میرے سامنے یہاں بیٹھتے تھے آج نہیں ہے. 10 سال سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ مدت میں یہ بولنے والا بھی نہیں رہے گا. انک لمیت وانہم لمیتون، اے رسول تم بھی مرنے والے اور یہ سب مرنے والے. قرآن کی آیت، جو چیز فنا کے دائرے میں ہے وہ سب کچھ بن جائے، جو چیز بقا کے دائرے میں ہے وہ کچھ نہ رہے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. وہ رسول سے جو معروف قصہ نقل ہوتا ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ گزر رہے تھے بازار سے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے اطراف جمع ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں. رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک دیوانہ ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ہم کو ہنسی آ رہی ہے. رسول قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ہنس رہے تھے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے. وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے. دیوانہ تو وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، جو فنا ہونے والی چیز ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے، اس کو جو باقی رہے گی اس پر ترجیح دیتا ہے، اس کو دیوانہ کہتے ہیں. یہ روحی انٹرپریٹیشن جو آتا ہے پوری دنیا کو اوپر نیچے کرتا ہے. تعجب کرتے ہیں نا لوگ، ایک رسول یتیم، پیدا یتیم ہوتا ہے رسول، رسول پیدا یتیم ہوتا ہے، پوسٹیومس اولاد ہے. باپ کا انتقال جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ہو جاتا ہے، کچھ مدت کے بعد ماں نہیں رہتی، دادا سرپرست بنتے ہیں، عبد المطلب اس کے بعد ابو طالب سرپرست بنتے ہیں. اور پھر وہ رسول 40 سال کی عمر میں جب رسالت پاتا ہے جو باتیں کرتا ہے، اور کوئی رسول کو پڑھایا نہیں تھا، کوئی استاد ہونے کے رسول کا دعویٰ نہیں کرتا، ایک بھی نہیں ہے تاریخ میں، ورنہ اگر کہیں پر سیکھ لیتے ہوتے کہیں پر تو برابر لوگ دعویٰ کرتے کہ ہم نے یہ پڑھا دیا، ہم نے وہ پڑھا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، کوئی نہیں. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ رسول کو لکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. تو قرآن کی آیت آگے کہتی ہے کہ کیا کبھی تم نے ان کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہوئے دیکھا ہے، تاکہ یہ سمجھو کہ کہیں سے کاپی کر کے لے آ رہے ہیں. تو رسول کے لیے وہ بھی نہیں رکھا اللہ نے کہ کہیں سے کاپی بھی نہیں کرتے، سب جانتے تھے. امی کا مطلب نہیں جاننے والا نہیں ہوتا، لکھنا نہیں جاننے والا ہوتا ہے. رسول اگر چاہتے تو ایک دن میں الف سے لے کر یہ تک لکھنا اور پڑھنا بغیر کوئی اللہ کی مدد کے سیکھ لیتے تھے. ایک عام عقل رکھنے والے کی صلاحیت جتنی ہے اس پر سیکھ لیتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا. تین تین سال کے، دو دو سال کے بچے الف سے لے کر یا تک خود سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں. تو رسول کے لیے کتنی دیر لگتی ہے، کوئی پرابلم نہیں تھا رسول کے لیے. لیکن اللہ نے یہ بات کو تاکہ نہ کہیں کہ کاپی کر کے لاتے، رسول کو لکھنے پڑھنے سے دور رکھا، دور رکھا، اور کہا کہ تم امی رہ کر بتلانا کہ جو مل رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے. اے رسول ان کو تعلیم دو اس سے جو ہم تم کو تعلیم دیتے ہیں. بما علمک اللہ، قرآن کی آئے، جو ہم تم کو تعلیم دیتے ہیں. تو رسول کی تعلیم کس سے ہوئی؟ پوری کی پوری اللہ سے ہوئی. اور اس دور میں، رسول کے زمانے میں، 17 لوگ مکے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان کے نام موجود ہیں، اس میں رسول کا نام نہیں تھا، مولا کا نام موجود ہے مکے میں. اور عربی اسکرپٹ شروع ہوئی تھی رسول کے بچپن میں، تو عربی زبان کو اسکرپٹ ہی نہیں تھی. الف بے جو ڈیولپ ہوا وہ سیریک اسکرپٹ سے کاپی کر ڈیولپ کیا گیا، تو بالکل ہی تازہ اسکرپٹ ڈیولپ ہوئی تھی، اور اس میں بھی جو زیادہ تر لکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ جاہلیت کے اشعار تھے. جاہلیت کے اشعار تھے جو ہم جب عرب لٹریچر پڑھتے ہیں تو وہ اشعار کو ہم کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی دینی فکری علمی گفتگو نہیں ہے سوائے گفتگو جنسی مسائل کی اور ادھر ادھر کی خرافات کی، اپنے اوپر مباحت کرنا اور عاشقانہ غزلیں لکھنا، وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو رسول کے پاس اس وقت کوئی لٹریچر ہی نہیں تھا عربی میں کہ جو قابل قبول ہو، کہ جس سے رسول نے کچھ لیا ہو، وہ بھی نہیں تھا. تو یہ ایسا رسول ہے جو پیور طریقے سے آتا ہے اور پیور طریقے سے اللہ سے لیتا ہے اور پیور طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے، میسج بھی ڈیلیور کرتا ہے اور اس کو عملی کر جاتا ہے. ایک ہوتا ہے رسول والا کام، وما علینا الا البلاغ، قرآن کی آیت، رسول تم پر پہنچا دینا ہے، رسول کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے. تو رسول نے فقط پہنچایا نہیں بلکہ ایک امام والا کام بھی انجام دیا، جو امام ابراہیم بنے تھے، جہاں پر لا کو ایگزیکیوٹ کرنا، قانون کو رائج کرنا، یہ کام بھی رسول نے کیا. تو رسول رسول بھی رہے اور رسول امام بھی رہے، جیسے ابراہیم رسول بھی تھے اور ابراہیم امام بھی تھے. قرآن کے روح سے صاف آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمانے کے بعد کئی باتوں سے کہا انی جائل لناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں پر امام بناتے ہیں، صاف الفاظ ہیں. تو رسول بھی تھے ابراہیم اور امام بھی تھے. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم اپنے دور میں کیا کریں، ہمارا ذمہ کیا ہے، اور وہ ذمے کو لے کر ہم کیا کر سکتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو رسول کی زندگی معجزے سے کم نہیں ہے، ایسا معجزہ جو زندہ معجزہ ہے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، رسول ایک زندہ معجزہ ہے، آئمہ کی زندگی ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ معجزے کس پر حجت بن رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پر، آپ پر، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ نالے بلبلے صحرا تو سنا ہس ہس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم کو یہ معجزوں کے حساب سے تولا جائے گا، ہماری روح کو تولا جائے گا۔ اگر ہم اپنی روح کو دنیا میں نہ تول لیں تو بھلے سرپرائز کو ہم کو فیس کرنا پڑے گا مرتے ہی، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے مرنے سے پہلے ہی تم کو اپنا اندازہ ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں حق کا راستہ شروع میں مشکل اور بعد میں آسان ہو جاتا ہے، اور باطل کا راستہ شروع میں آسان اور بعد میں مشکل ہو جاتا ہے۔ باطل کا راستہ تنگ ہوتا ہے، حق کا راستہ شروع میں سخت دکھتا ہے، آگے جا کے کشادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دلیل پہ دلیل آتی جاتی ہے اور آپ کو مضبوط کرتے جاتی ہے۔ اللہ کا کام ہے یہ کام کرے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کہتا ہے مجھ پر یہ ہے کہ میں ایمان والوں کو دنیا میں محکم دلیلوں کے ذریعے سے استوار کروں، دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا کی دلیل جو مومن کے لیے دلیل ہوگی وہ ایگزیکٹلی آخرت میں بھی اپلائی ہوگی، کیونکہ وہ دلیل روحی ہوگی، وہ دلیل روحی ہوگی، اور روح دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اور آخرت جبکہ زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ عجیب طریقے سے دنیا کو ہمارے سامنے رسول کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، عجیب طریقے سے۔ اب آپ وہ آیت لے لیجئے جہاں کے اوپر شادی کی بات قرآن کر رہا ہے، ازدواج کی بات قرآن کر رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ازدواج کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان سے تمہارے لیے زوج بنائی، پیر بنایا، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت، شدت کی محبت، جس میں سیکریفائز انوالو ہوتا ہے اس کو مودت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شدت کی محبت، اور اللہ کی صفت کے پلٹتا ہے ودود، تو مودت اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ وجعل بینکم مودتا ورحما، رحمت اللہ کی صفت، رحیم، رحمان، یہ بات ہوئی۔ آگے آیت بڑھ رہی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں یہ ازدواجی بندھن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ایک نہیں نشانیاں ہیں، کہ جو فکر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شادی یعنی بدن کا آپس میں ایک ہونا، یہ بات جانوروں کے لیے پوری صادق آتی ہے، انسان بھی ایک جانور ہونے کے ناطے اس پر بھی پوری صادق آتی ہے۔ ازدواج کا مفہوم اللہ کے نزدیک خاندان بنانا ہے، خاندان بنانا ہے، فیملی بنانا ہے۔ جانوروں میں آپ دیکھتے ہیں کچھ جانور تو منٹوں میں پیدا ہونے کے بعد چلنے لگتے ہیں، منٹوں میں چلنے لگتے ہیں. انسان کا بچہ چلنے کے لیے جلدی چل لیتا ہے تو 8-9 مہینے میں بہت جلدی چل لیتا ہے, ورنہ لگ بھگ سال ہو جاتا ہے ٹھیک چلنے کے لیے. تو یہ انسان پالنا پڑتا ہے. ہوش میں نہیں آتا کہ جب تک کچھ سالوں کا نہیں ہوتا تو 2-3 سال تک تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس پر پوری نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اگر فیملی اسٹرینتھن, زبان کا مسئلہ, زبان سیکھتا ہے گھر سے, مدر ٹنگ کہتے ہیں, ماں سے زیادہ سیکھتا ہے. ہماری سویلائزیشن کی گروتھ فیملی کے ذریعے سے ہے, سوسائٹی کیونکہ فیملیز کے ذریعے سے گرو ہی, اور سوسائٹی جب آگے بڑھتی گئیں ان میں مختلف تبدیلیاں آئیں, بڑی سے بڑی ہوئیں, انٹر ایکشن ہوا, اور اس کے بعد ایک پوزیشن آیا جہاں کے اوپر علم پھیلنے لگا زبان کے ذریعے سے. پھر اللہ نے علامہ بالقلم کہا, لکھنا پڑھنا, یہ سب کام فیملی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے شادی کو فزیکل بندھن سمجھ لیا, جیسے کھانا ہوتا ہے. انسان پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے, مگر مین مقصد کیا ہے؟ کہ زندہ رہے. پیٹ تو بھر جاتا ہے, لیکن اگر خالی پیٹ بھر جانے کے لیے سکون ملتا ہے, نہیں نہیں, وہ نیوٹریئنٹس دے کر تم کو زندہ رکھتا ہے. تو کھانا جو پیٹ بھرتا ہے وہ بہت معمولی کام ہے, اس کے بعد جو اللہ کام کرتا ہے اس کو ڈائجسٹ کروا کر اس کو ہر سیل تک پہنچانا, وہ بڑا کام ہے. ہمارے لیے کھانا تو جب کہتے ہیں تو پیٹ بھرنے کے واسطے کہتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے یہ پیٹ بھرنے کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے. ازدواج میں بھی تمہاری ابتدائی نظر یہاں تک جاتی ہے, میری نظر وہاں تک جاتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات قومی یتفکرون, وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں, فکر سے کام لیتے ہیں, یہ ازدواجی رشتے میں ان کے لیے سائنز ہیں, آیات ہیں جو فکر کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ روح کے ذریعے سے حتیٰ ازدواج کو دیکھنا. آج ہمارے یہاں جو طلاق بڑھ رہے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے؟ روحی اتصال کا فقدان, روحی ارتباط کا لیک کرنا. ٹوٹلی ہم بدن کے ذریعے سے سوسائٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں, پیسے کے ذریعے سے سوسائٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں. یہ بدن اور یہ پیسہ ہمارے نوکر ہیں, ہمارے ہینڈ میڈنز ہیں. ہم نوکر کے ذریعے سے کام لینا سیکھنا چاہیے, نوکر کو بیس بنانا نہیں چاہیے. پیسہ نوکر, بدن نوکر, غذا نوکر, ہر چیز نوکری کر رہی ہے جو روح کے لیے, اور روح اللہ کی نوکر. یہ روح اللہ کی نوکر, اگر یہ پوری نوکریاں, یہ پورے نوکر اگر اللہ کی نوکری کے لیے صحیح ہو رہے ہیں تو سب صحیح ہے. آپ صحیح, ہم صحیح, تمام کاروبار صحیح, انصاف صحیح, حقانیت صحیح, سچائی صحیح. اگر یہ روح کے کام نہیں آ رہے ہیں اور بدن بدن کے حساب سے ہو گیا تو اس کے بعد قوم میں فساد, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ظاہر ہوتا ہے قرآن کی آیت, فساد زمینوں میں اور سمندروں میں اس کے سبب جو انسان اپنے ہاتھوں سے کسب کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. یہ انسان ہے, فتنہ گر ہے, خون بہانے والا ہے, فساد کرنے والا ہے. یہ سب بدنی تقاضوں کا مجموعہ جو رحمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا, نہ اللہ کی رحمت کو سمجھ سکتا ہے, نہ رسول کی رحمت کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم سمجھیں. اب میں آپ لوگوں کو یہ کیوں سنا رہا ہوں, سلوات بھیجیں پھر بولتا ہوں انشاءاللہ. ذمہ داری ہماری جو دین پڑھ کے آتے ہیں واپس, وہ بھی قرآن صاف طور پر بیان کر دیتا ہے, اوپنلی بیان کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا فریضہ صاف کیا ہے. سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے 122 ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کیوں نہیں کچھ لوگ ہر امت میں سے, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب کے سب مومنین اٹھ کر مدینے آ جائیں. آیت یوں شروع ہوتی ہے وما کان المومنون لینفروا کافا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے مومنین کے لیے کہ سب کے سب پوچھ کر پڑھیں اور جائیں مدینے کو, پاسبل نہیں. فلولا, کیوں نہیں پھر, نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کے ہر گروپ میں سے, ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروپ کیوں نہیں جاتا مدینے کو اور رسول کے یہاں جا کر دین میں فکر کرتا, یتفقہوا فی الدین, دین کے بارے میں سیکھتا, سمجھتا, در کرتا, دین کی اساس اور روح کو پا لیتا رسول سے. وَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور پھر قیامت سے ڈراتا اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس پلٹ کر واپس جاتا, شاید کہ وہ لوگ وارننگ لے لیں, کوشن لے لیں, برحضر ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں, کوشیس ہو جائیں. یہ ہمارے لیے لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے قرآن کی آیت میں, تبیان لکل شے کہتا ہے قرآن اپنے آپ کو, ہر چیز کا ہدایت سے مربوط پورا کمپلیٹ بیان. چھوٹی سی چھوٹی, ابھی جیسے میں نے گزشتہ میں ابھی ازدواج کے بارے میں کہا, پورا ازدواج کا تصور بدل دیا گیا. اب آپ اس اینگل سے اگر دیکھیں گے تو آپ کی دنیا الگ ہو جائے گی, آپ اپنی بیوی کو, بیوی شوہر کو الگ نظر سے دیکھے گی. ارے یہ تو اللہ کا کارنامہ ہے, بچوں کو ایک الگ نظر سے دیکھا جائے گا, شفقت بدل جائے گی, رحمت رسول ہم تک پہنچے گی, ہم اس کو آگے بچوں میں, خاندان کے بچوں میں, دوستوں کے بچوں میں, سوسائٹی کے بچوں میں بانٹتے جائیں گے. ہمارے بچے رحمت دیکھ کے بڑے ہوں گے, ان کے دل سے غضب ختم ہو جائے گا, ان کے دل سے غضب ختم ہو جائے گا, ان کی ذہن پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, خیر ایجاد کرنا ان کا منشا بن جائے گا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہو, اور اگر ہم نہ کریں تو بتلائیں کون کریں. صلوات بھیجے بر محمد وال محمد. یہ صاف سیدھی بات ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جہل سبب بنے خیر کا. پاسبل ہے جہل سبب بنے خیر کا, جہل کوئی پالیسی کی بنیاد بن سکے, کوئی پالیسی جو جہل پر بیسڈ ہو, مبنی ہو, اس کا نتیجہ صحیح نکل سکتا ہے. ایک علاج جو بالکل مس ڈائگنوسس کے بیسس کے اوپر, بیماری ایک ہے علاج ہو رہا ہے جہالت کی بیسس پر, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. کیونکہ ہاسپٹل میں رہتا ہوں جانتا ہوں, معمولی پیٹ کا درد سمجھ کر ہفتہ دس دن علاج چل رہا ہے, پتا چلا کہ آنت سڑ رہی ہے, وہ سڑن اتنی پھیل جاتی ہے کہ انسان کی آخری سانسیں شروع ہو جاتی ہیں, گاسپنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ایسے کیسز آتے ہیں. کیا ہوا, پیٹ کا درد سمجھ رہے تھے, درد تو ہو رہا تھا پیٹ میں لیکن ڈائگنوسس معمولی پیٹ کے درد کی تھی, جبکہ آنت کو کاٹ کر نکالنا ضروری تھا کیونکہ ہاتھ سڑ چکی تھی. تو یہ بیماریاں ہم جو سمجھتے ہیں تو یہ ڈائگنوس صحیح نہیں کرنے, ڈائگنوسس صحیح نہیں ہونے کے نتیجے میں پرابلمز ہوتے ہیں. جہل اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو کوئی شکوا نہ تھا, اللہ نے علم کو کامل کر دیا, الٹی ہو گئی بات, ہر جہل کو ختم کر دیا ٹوٹلی, اس کے بعد کوئی اور تم پر حجت نہیں باقی رہے گی. مولا متقیان نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا, کیونکہ کہا تھا نا پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, سلونی سلونی قبلہ یفقدونی یفقدونی, پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ, سلونی سلونی قبلہ تفقدونی. یہ بات کھل کر بیان ہو چکی ہے, ڈاؤٹس کسی اور کے پاس ہوں گے تو ہوں گے، ہم کو یقین کی بنیادوں پر لا کر چھوڑ گئے ہیں اللہ نے، رسول نے اور اولی الامر نے. اس لیے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ہمارے لیے سب حجتیں ختم ہو چکی، ہم پر پوری حجتیں بن چکی، ہم اب کہیں کسی طریقے سے بچ کر نکل نہیں سکتے. قرآن کی اور آیتیں ہیں کہ ان کے پاس رسول کے آنے کے بعد کوئی بہانہ نہیں رہے گا. یہ سب جب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سب تصور کو جو اتنی محنت سے تیار کیا جاتا ہے، خاتم الانبیاء کے ذریعے سے، حضرت علی کے ذریعے سے، بی بی فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے، حسن کے ذریعے سے، اب جب نوبت حسین کی آتی ہے تو بالکل کایا پلٹتی نظر آتی ہے، بالکل کایا پلٹتی نظر آتی ہے. دکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. معاویہ خود ایک امت پر بوجھ تھا، وہ بوجھ اپنے فاسق بیٹے کو، فاسق باپ نے اپنے فاسق بیٹے کو حکمرانی دے کر چلا جاتا ہے، ملوکیت کا کھل کر اسلام میں داخلہ ہو جاتا ہے. ایسے وقت پر جب امام حسین حرکت کرتے ہیں اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ کوفے کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں مکے سے، راستے میں اطلاع مل جاتی ہے کہ مسلم شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، ان کو خسر کی چھت پر سر کاٹ کر ان کی لاش کو پھینک دیا گیا تاکہ لوگ مشاہدہ کریں اور سمجھ جائیں کہ کوئی اور ریزسٹنس باقی نہیں رہا. جو حرکت حسین کی مسلم کے ذریعے سے کوفے میں شروع ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا. راستے میں حسین کو یہ خبر مل جاتی ہے. اب یہ اطلاع کے بعد اب کوفہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حسین پلٹ نہیں جاتے، آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر دور نخلستان جیسی چیزیں نظر آتی ہیں، کھجور کے درخت نظر آتے ہیں لوگوں کو، لیکن جو لوگ وہاں کے جانکار تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس منطقے میں کوئی نخلستان نہیں ہے، کوئی کھجور کے درخت کا باغ نہیں ہے. تو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ہے کیا. جب اور قریب جاتے ہیں تو دکھتا ہے کہ یہ سپر ہیں، یہ نیزے ہیں جو دور سے نظر آ رہے تھے تو کھجور کے درخت دکھ رہے تھے. حر کا 1000 کا لشکر حسین کے خیموں کے قریب پہنچتا ہے، ظاہراً پیاسے ہیں، حسین پانی دیتے ہیں. اس کے بعد وقت نماز ہوتا ہے، حر آ کر پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے ساتھ نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جیسے میں آپ کو پاؤں آپ کو لے کر کوفے چلا جاؤں. امام حسین کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو یہی حکم ہے. امام جوانہ نے بنی ہاشم سے کہتے ہیں کہ تیاری کرو، ہم یہاں سے کوچ کریں گے، اور خود حسین گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. حر آتا ہے اور لگام پر گھوڑے کی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دے سکتا، میں اجازت، لگام فرس کو پکڑ کر کہتا ہے میں اجازت نہیں دے سکتا. حسین کو تیش آتا ہے، کہتے ہیں سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اس سے مراد حسین کی یہ تھی کہ میں جنگ کرنے تیار ہوں، تجھے واصل جہنم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جب یہ لشکر قریب آیا تھا تب زہیر ابن خین نے کہا تھا، یا امام موقع اچھا ہے، ان کو ہم یہیں پر حملہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. امام نے کہا نہیں، میں جنگ نہیں شروع کروں گا. جب لگام فرس پکڑا ہور تو امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی اب میں جنگ کو آمادہ ہوں، کہتا ہے مجھے جنگ کی بھی اجازت نہیں ہے، فوجی ہے، کہتا ہے نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہ جنگ کر سکتا ہوں کیونکہ جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بات چیت شروع ہوتی ہے، آخری میں یہ بات طے پاتی ہے کہ حر خط لکھے گا کوفے، اور تب تک کے جواب نہ آئے ایک تیسرے ڈائریکشن میں جایا جائے، نہ وہ کوفے کی طرف والا ہو نہ حسین جا پلٹ کر جانا چاہ رہے ہیں، ایک تھرڈ ڈائریکشن کی طرف حرکت کریں گے جب تک کہ کوفے سے پیام نہ آ جائے کہ کیا کرنا ہے، تاکہ میری ذمہ داری مجھ پر روشن ہو جائے. یہ بات حر کہتا ہے، حسین راضی ہو جاتے ہیں، حسین راضی ہو جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. حر جنرل کی سطح کا سپاہی ہے، جنگجو ہے، جانتا ہے کہ حسین نے جب رضا مندی دی کہ میں حرکت کرنے تیار ہوں جب تک کہ تیرا جواب نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گرفت میں اب حسین آ چکے ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ حسین مجھ سے بہت زیادہ فنے جنگ کو جانتے ہیں، پھر کیوں راضی ہو رہے ہیں، پھر کیوں راضی ہو رہے ہیں. جنگ کر سکتے تھے، حر جانتا تھا کہ اگر جنگ کریں گے تو ہم کو جیتنا نہیں ممکن، لیکن حسین راضی کیوں ہو جاتے ہیں میری گرفت میں، میری چنگل میں پھنسنے کے لیے. حسین کہتے ہیں چلو، کیونکہ حسین جانتے تھے اب جب جواب آئے گا تو جواب خالی خط کی شکل میں نہیں آئے گا، ساتھ میں فوجی بھی بھیجے جائیں گے. اور ہوا وہی، جب کربلا تک پہنچے وہاں پر جواب آیا اور فورسز بھی آ گئی وہاں سے کہ اب ان کا محاصرہ کر دو، دو پر قافلہ پہنچا دو محرم کو، محاصرہ شروع ہو گیا، ساق کو پانی بند کر دیا گیا. تو یہ حر خوب جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ فاطمہ کا لال اس طریقے سے عمل کیوں کر رہا ہے جو جنگی فکر سے علیحدہ اور الگ ہے. کیوں آ گئے یہاں پر کربلا میں؟ آ کر پوچھتے ہیں اس منطقے کا نام کیا ہے، کچھ کہتے ہیں تف کہتے ہیں اس کو، ایک آ کے کہتا ہے کہ اس کو نینوا کہتے ہیں، ایک بوڑھا آ کر کہتا ہے اس کو کربلا کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں. تو کہا آپ کرب کے لیے اور آزمائش، بلا یعنی آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، خیمے نصب کیے جاتے ہیں. عاشورے کا دن آ جاتا ہے، عاشورے کا دن آ جاتا ہے. ایک دن پہلے شام میں شمر آ کر عمر ابن سعد سے کہتا ہے کہ تم کو حکم ہے کہ جنگ کرو، کوئی اور بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. جس پر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں جنگ کرنے کو تیار ہوں، ایک دن کی ایک رات کی مہلت طلب کی جاتی ہے حضرت عباس کو بھیج کے. اس کے بعد صبح عاشور پہلی تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ گواہ رہنا کہ میں نے جنگ شروع کی. حسین جنگ شروع کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہاں پر بھی جب حر سے ملاقات ہوئی تھی اور یہاں پر بھی جنگ نہیں شروع کرنا چاہ رہے تھے. جنگ شروع ہوئی، پہلا جو حملہ ہوا وہ اتنا بڑا تھا کہ حسین کے کئی اصحاب اس حملے کو روکنے میں شہید ہو گئے. اس لیے ہم کو بہت سے شہداء کربلا کی انفرادی شہادت کا تذکرہ نہیں ملتا. جو پہلے حملے میں شہید ہو گئے، اس حملے کو روکنے میں، جو لشکری حملہ تھا انڈیویجول بیسس پر نہیں ہوا تھا، اس میں وہ شہید ہو گئے. حر نے یہ دیکھ لیا، کنار ہوتا ہے اور ایڑ لگاتا ہے گھوڑے کو اور خیمے حسینی کے قریب آ جاتا ہے. ظاہراً سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ حسین ہوتے ہیں، کہتا ہے، اور آتا بھی اس شکل سے ہے کہ اپنے سپر کو الٹ لیتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ میں تیزی سے آ رہا ہوں تو لڑنے آ رہا ہوں، یہ علامت کہ میں سرنڈر کرنے آ رہا ہوں. سپر کو الٹ لیتا ہے، اپنے شیلڈ کو پلٹا لیتا ہے. آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بخش دیجئے گا، میرا گناہ عظیم ہے، میں نے آپ کو یہاں تک لایا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کو مار ڈالیں گے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کو مار ڈالیں گے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ بخش دیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کہا تیرا گناہ بخش دیا جائے گا، کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، کہا کہ رک جا، اب حر کو خیمگاہ کے پاس جانا نہیں تھا، کہتا ہے اور اب تو قلوب اولیاء اللہ، میں تو ڈر بٹھا دیا اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں، کیونکہ پہلی مرتبہ جب حر کا لشکر قیام حسینی سے قریب ہوا تھا ابتدا میں، تو بیبیوں میں ہیجان بلد ہو گیا تھا، ہیجان مچ چکا تھا کیونکہ دیکھا نہیں تھا، تو کہتا میں نے نیک بندوں کے دلوں میں روب ڈال دیا، اب تو قلوب اولیاء اللہ، امام کہتے ہیں کہ تیرا گناہ بخش دیا گیا، کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، جاتا ہے 19 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زخمی ہو کر زمین پر آتا ہے، کہتا ہے سلام علیکم یا ابا عبد اللہ، بڑی تیزی سے حسین جاتے ہیں بالینے حر پر اور ایک دعا کرتے ہیں کہ اے حر، تو نے دنیا میں بھی آزادی اختیار کی اور آخرت میں بھی آزاد اختیار کرے گا، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، حر کہہ کر نام رکھا، آزاد کہہ کر نام رکھا، روح کی آزادی ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، اس طریقے سے حر نے حسین کو اس دن شاد کیا کہ حق کو پہچانا، آخری وقت پر جان کی قربانی دے دی، مالک ہم میں بھی وہ توفیق ادا کر دے کہ ہم حق حسین کو آج کے دور میں ادا کرتے ہوئے اپنی جان کو ان کے خاطر اور تیرے مقصد کے لیے دے سکے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ